السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الى یوم لقاء اللہ اما بعد. فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. صدق اللہ العلی العظیم. میلاد با سعادت نبی اکرم رسول اعظم پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائٹ اگر بند کر دیں.
برحمت خدا خاتم الانبیاء بلند الصلاة.
آپ تمام عاشقان رسول اللہ و راہروان راہ رسالت و حقانیت کو اور تمام امت مسلمہ و ملت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے. اور اسی طرح یہ ایام مبارکہ 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک جنہیں رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ امام خمینی نے ایام وحدت و ہفتہ وحدت قرار دیا ہے امت اسلامیہ کے لیے. یہ ایام بھی اور یہ ہفتہ وحدت و اتحاد آپ تمام عزیزان حاضرین و تمام امت اسلامیہ کو تبریک و تہنیت عرض ہے اس دعا و امید کے ساتھ کہ خداوند تبارک و تعالی رحمت للعالمین کے صدقے اور ان ایام مبارکہ کے صدقے و اس مولود و میلاد کے صدقے پروردگار امت اسلامیہ میں اتحاد و وحدت برقرار فرمائے انشاء اللہ. قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے مومنین پر اپنا احسان جتلایا ہے اور امیین کی طرف بھی فرمایا کہ ہم نے اپنے رسول کو مبعوث کیا ہے. ایک آیت میں ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. سورہ مبارکہ جمعہ میں ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. حق تعالی نے اپنا تعارف کروایا ہے, پہچان کروائی ہے. اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر رسول مبعوث کیے ہیں. اور سورہ آل عمران کے مطابق ذات حق وہ حقیقت ہے جس نے مومنین پر عظیم احسان نازل کیا ہے, اور وہ یہ کہ ان کے اندر رسول مبعوث کیے ہیں. بعثت رسول اللہ و تشریف فرمائی رسول اللہ کو قرآن کریم میں حق تعالی نے عظیم احسان اہل ایمان پر قرار دیا ہے. تمام نعمتیں خداوند تبارک و تعالی نے ذکر فرمائی ہیں, لیکن اپنا عظیم احسان اس وجود نورانی و پربرکت کو بیان فرمایا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین. اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ جس ماحول میں رسول اللہ تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا عنوان بہت جامع قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اور وہ ضلالت ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی آشکارا اور واضح ضلالت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے یہ لوگ، امی، اور ایسے ماحول میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس ہستی کو مبعوث فرمایا جنہوں نے لوگوں کو ضلالت مبین سے نکالنا ہے باہر. اور قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ کا کلام، کہ یہ معجزہ رونما ہوا. دست مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کے ضلالت مبین میں ڈوبے ہوئے لوگ، انہیں ہدایت مبین تک پہنچایا، آشکارا ہدایت تک پہنچایا، وہ کھلی ہدایت تک. اور قرآن کریم میں گواہی دی گئی کہ اب تم بہترین امت ہو، پہلے بدترین امی تھے تم، اب تم بہترین امت ہو. کن تم خیر امت اخرجت للناس، اب تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے اندر پیدا کیے گئے ہو، بھیجے گئے ہو، بنائے گئے ہو. اور یہ بہت عظیم معجزہ ہے. حضرت کے بہت سارے معجزات ہیں، لیکن ایک معجزہ جو بہت عظیم ہے وہ قرآن کی گواہی کے مطابق ضلالت مبین میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ضلالت کے ماحول سے نکال کر اور ہدایت کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچا کر اور ان امیوں کو امت میں بدل دینا ہے. یہ عمل انجام پایا، اور جس کی گواہی تاریخ بھی دیتی ہے، اور آج بھی اسی معجزے کے اثرات ہیں کہ ہمیں اور سب اہل توحید و اہل قبلہ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار پائے ہیں، و امت اسلامیہ و امت مسلمہ جیسے بہت ہی اعلیٰ عنوان کا مصداق بنے ہیں و قرار پائے ہیں. قرآن کریم میں ایک اور مقام پر یہ ایک انقلاب کہلاتا ہے. اگر انقلاب کی تفسیر و تفصیل کو ہم نگاہ کریں، شاید بہت ساری تبدیلیاں جو دنیا میں رونما ہوتی ہیں، سماجی، سیاسی، ثقافتی اور علمی، جنہیں انقلاب کہہ تو دیا جاتا ہے لیکن ان کے اندر انقلاب کی روح موجود نہیں ہوتی. ہر تبدیلی کو انقلاب کہہ سکتے ہیں لغت کے لحاظ سے، انقلاب کسی چیز کے پلٹ جانے کو کہتے ہیں یا پلٹا دینے کو، لغت کے لحاظ سے تو اس کو انقلاب کا نام دیا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت میں قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق یا آج کی رائج اصطلاح سوشیالوجی کے مطابق ہر تبدیلی انقلاب نہیں کہلاتی. انقلاب وہ تبدیلی ہے جس میں پہلے سے موجود نظام، پہلے سے موجود ماحول اپنی جڑوں سمیت اکھاڑ دیا جائے اور اس کے کوئی آثار باقی نہ رہیں، اس کی کوئی علامت باقی نہ رہے. ورنہ یہ انقلاب نہیں ہوتا کہ ایک فاسد نظام کے اندر، ایک ضلالت کے ماحول کے اندر کوئی چہرہ بدل دیا جائے، کوئی پوسٹ بدل دی جائے، کوئی وزیر بدل دیا جائے، کوئی منسٹر بدل دیا جائے، کوئی افیسر بدل دیا جائے. یہ اگر بہت اچھا عنوان بھی اس کو دیں تو اصلاح کا نام اس کو دیا جاتا ہے کہ یہ اصلاحات میں سے ہے. جس طرح بیماروں کا حال ہم پوچھتے ہیں، بہت سارے بیمار علاج معالجہ کروا رہے ہوتے ہیں، اور علاج کے دوران ہی اگر ہم پوچھیں کہ حال کیا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ بہتر ہیں. بہتر کا مطلب یعنی ابھی بھی بیمار ہیں، بیماری ختم نہیں ہوئی، لیکن درد میں کمی ہو گئی ہوگی، کچھ عوارض آپ کے کم ہو گئے ہوں گے، بہتری بتاتی ہے کہ بیماری ہے. کچھ لوگ ہیں جو بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنی توانائیاں حالات کو بہتر کرنے میں، ماحول کو بہتر کرنے میں صرف کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی شعبے میں بہتری لے بھی آتے ہیں. کوئی سڑک بنا دیتے ہیں، کوئی پل بنا دیتے ہیں، کوئی اسپتال بنا دیتے ہیں، کوئی سہولت لوگوں کو فراہم کر دیتے ہیں. جس شعبے کی کوئی مشکل حل ہو جائے اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہتری ہے، لیکن انقلاب نہیں ہے. بہتریوں میں مشکلات باقی رہتی ہیں، فساد باقی رہتا ہے، اور فساد کی جڑیں راسخ رہتی ہیں، اپنے مقام پر رہتی ہیں. خداوند تبارک و تعالی نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور سلسلہ نبوت کا حسین اختتام جناب ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وجود مبارک سے کیا اور دین کی تکمیل کی. پہلے یہ وضاحت سے فرما دیا کہ ہو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، رسول انتخاب سے نہیں ہو سکتا، لوگوں کا کام نہیں رسول چننا، رسول اللہ کا کام ہے مبعوث کرنا، اور خدا نے بھی رسول روانہ نہیں کیا بلکہ مبعوث کیا ہے. مبعوث بہت خوبصورت اصطلاح ہے قرآن کریم کی، یہاں وقت شاید نہ ہو پائے یا مناسب نہ ہو، پہلے بعض دیگر مقامات پر و مواقع پر لفظ بعثت کے معانی کی طرف اور اس کے اندر موجود لطائف اور ان نکات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بہت ہی حسین، خوبصورت و جامع عنوان بعثت ہے، جس کے اندر مکمل طور پر خلاصہ ہے اس ساری حقیقت کا جو قرآن کریم میں حق تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. لفظ بعثت بہت جامع عنوان ہے. بعثت یا انبعاث ابھرنے و ابھارنے کو کہتے ہیں، کسی کو تیار کرنا اس طرح سے کہ وہ قیام کرے، اٹھ جائے. قیامت کے ناموں میں سے بھی ایک یوم البعث ہے، یعنی جہاں جمود ہو، موت ہو، نیند ہو، غفلت ہو، ٹھہراؤ ہو، رکاوٹ آ جائے، سکون آ جائے، اور وہاں سے اس جمود کو توڑیں، سکون کو توڑیں، نیند و غفلت سے لوگوں کو نکال کے اور انہیں قائم کر دیں، کھڑا کر دیں، ہوشیار کر دیں، اس کو بعث کہتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. چونکہ مبعوث رسول ہی ضلالت میں گری ہوئی انسانیت کو نجات دے سکتے ہیں، کوئی اجیر انسان یہ کام نہیں کر سکتا، مبعوث انسان یہ کام کر سکتا ہے. اجیر انسان وہ ہے جو اجرت پہ آ کر، کسی معاوضے کے لیے آ کر کوئی خدمت انجام دیتا ہے. میں اس وقت بہت سارے لوگ ہیں جو کسی معاوضے اور پاداش کی نیت سے کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کر رہے ہوتے ہیں وہ واسطہ ہے، ذریعہ ہے، اصل معاوضہ مقصد ہے ان کا. اور کبھی بھی وہ انسان جو اجرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے اس کام کا حق ادا نہیں کر سکتا، چونکہ اس کی نگاہیں مقصد پہ نہیں ہوتی، اجرت پہ لگی ہوتی ہیں، اور ہمیشہ اپنے کام کو اجرت کے ترازو میں تولتا ہے، اتنا ہی کرنا ہے جتنی مجھے اجرت دی جا رہی ہے. اور ہم بھی بڑا دیانتدار اس کو کہتے ہیں کہ جتنی اجرت لے اتنا کر جائے، وہ سمجھتے ہیں یہ بڑا دیانتدار انسان ہے. یہ دیانتدار تو ہو سکتا ہے لیکن امت کو ضلالت سے نکالنے کے قابل نہیں ہے. امتیں جب ضلالت میں گر جاتی ہیں، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، انسانیت کی ہر پہلو سے بربادی ہے. بہت ہی خوبصورت بیان ابھی آپ نے سماعت فرمایا ہے آغا کا، کہ جس میں اشارے تھے موجود کہ وہ ضلالت جو پہلے موجود تھی، جو موازنہ فرمایا جناب نے موجودہ حالات اور سابقہ زمانے میں، یہی فرمانا چاہ رہے تھے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ ضلالت آج بھی موجود ہے یا شاید شدید تر ہو گئی ہے وہ ضلالت، کہ ہر پہلو سے جب لوگ اور معاشرہ اور امت ضلالت میں ڈوب جائے وہاں سے اس کو نکالنے کے لیے ایک مبعوث انسان کی ضرورت ہے، اور مبعوث انسان جب آتا ہے آ کر خطاب کرتا ہے اپنا پیغام دیتا ہے لوگوں کو، تو پہلا پیغام ہی یہی ہے، تمام انبیاء کی زبان قرآن کریم نے ذکر فرمائی ہے، یہ ترجمانی تمام انبیاء کی ہے، لیکن حضور نے آ کر اس کو تھوڑا سا منفرد انداز سے بیان کیا کہ دونوں آیات، دونوں قسم کی آیات قرآن کریم میں موجود ہیں، تمام انبیاء نے آ کر اپنی اپنی قوم کو خطاب کیا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرن ان اجری الا علی اللہ، ہم اجرت پہ کام کرنے نہیں آئے، اجرت لینے نہیں آئے، فیسیں اور معاوضے کے لیے نہیں آئے ہم، کہ یہ بہت بڑی آج کہہ سکتے ہیں کہ بدقسمتی مسلمانوں کی وہ المیہ ہے دین کا کہ پیغمبروں کے وارث پیشاور بن گئے ہیں، بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ کہ پیغمبروں کے وارث پیشاور ہیں، پیغمبروں کی منطق یہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا، سب سے پہلی بات یہی کرتے ہیں کہ ہم اجیر نہیں ہیں، اجرت کے لیے نہیں آئے، معاوضہ لینے نہیں آئے تم سے، حضور کی جب باری آئی تو تھوڑا سا اس میں انفرادیت آ گئی، سابقہ انبیاء کا فرمان یہ تھا کہ ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، ہم نے مخلوق سے کوئی اجر نہیں لینا، نہ مادی اجر لینا ہے نہ ان سے مانوی اجر لینا ہے، ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، کہ خدمت خالق کی کرنی ہے اور اجر خالق سے لینا ہے، دریافت کرنا ہے۔ حضور نے جب آ کر یہی مطلب امت کے سامنے بیان فرمایا، تھوڑا سا اس میں فرق آ گیا ہے لب و لہجے میں، فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، میں اس رسالت کا کوئی اجر و پاداش و فیس و معاوضہ تم سے طلب نہیں کرتا، اگر میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہوں تو وہ فقط قربا کی مودت ہے، میری آل کے ساتھ محبت کرو، یعنی دوسرے لفظوں میں حضور یہ فرما رہے ہیں کہ میری اجرت یہی ہے کہ جو میں تمہاری نجات کے وسیلے لے کر آیا ہوں مجھ سے لے لو تم، یہ بہترین پاداش ہے، کہ یہ آپ لے لو مجھ سے، یہ لے لینا ہی اجر رسالت ہے، جس طرح بارہا حضور نے اپنے فرمودات میں و اپنے کلام نورانی میں امت کو فرمایا کہ اپنے بعد کے لیے بھی میں تمہاری نجات کے لیے یہی وسیلے چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی لن تزلوا بعدی ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دو سہاروں سے ان دو ذریعوں سے تمسک رکھا تم کبھی گمراہ نہیں ہو، ضلالت تمہارے نزدیک نہیں آئے گی، لیکن اگر یہ دو چیزیں تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئیں، تمہاری گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور قرآن و عطرت کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گیا، پھر تمہیں گمراہی سے کوئی بچا نہیں سکتا، ساری دنیا بھی مل کر تمہیں گمراہی سے نہیں بچا سکتی۔ حضرت نے یہ فرما دیا کہ پیغمبری اسی کو کہتے ہیں عزیزان، کہ اللہ سے لینا اور بشر کو ہدایت کرنا، بچانا، نجات دینا، پیشاوری یہ ہے کہ دین سے کما کر گھر میں جا کر خرچ کرنا، لیکن پیغمبری اس کو نہیں کہتے، بلکہ اگر کوئی عام آدمی بھی حلقہ اصحاب پیغمبر میں داخل ہو جائے تو یہ نہیں کہ دین سے کماتا ہے، بلکہ کمایا ہوا بھی دین پہ خرچ کر دیتا ہے، وہ مخدرہ معظمہ جو رسول اللہ کے عقد مبارک میں آئیں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، کس قدر عظیم مخدرہ تھیں یہ کہ مالدار خاتون تھی معروف، لیکن جب اس دنیا سے گئیں شیب ابی طالب میں، عام الحزن، رسول اللہ کے سوگ کا سال، آج ہوتے ہیں نا ہم، کوئی اگر بڑی شہادتیں ہو جاتی ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں تو ایک رسم بن چکی ہے، 3 دن سوگ کا اعلان کرتے ہیں، پریس کانفرنس ہوتی ہے اور 3 دن سوگ کا اعلان کرتے ہیں، اور پریس کانفرنس کے بعد فوراً ہی دیکھیں سوگ کے جو جنہوں نے اعلان کیا ہے وہ کتنے سوگوار ہیں، اب جب وہ لنچ ٹیبل پہ جا بیٹھتے ہیں، ڈنر ٹیبل پہ جا بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد جب لطیفے شروع ہوتے ہیں، جب خوش گپیاں شروع ہوتی ہیں، ابھی 3 دن کا سوگ اعلان کیا تھا اور 3 منٹ سوگ نہیں رکھا، لیکن جس سال 2 ہستیاں رسول اللہ سے بچھڑ گئیں، جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، اس سال کو حضور نے عام الحزن قرار دیا، یعنی پورے سوگ کا سال، پورا سال ہی سوگ کا سال و عزا کا سال، عام الحزن، حضور نے اس سال کو عام الحزن و عام العزا قرار دیا۔ یہ بی بی جب اس دنیا سے گئیں، اتنی مالدار خاتون، اس وقت محاصرے میں تھیں، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، اور بعض تاریخی روایات میں لکھا ہے کہ اس وادی میں ابھی بھی موجود ہے وہ وادی، جنت المعلیٰ مکہ معظمہ میں شیب ابی طالب، سنگلاخ سی وادی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، غیر مزروع ہے، اس میں کوئی چیز اگتی نہیں ہے، وہاں جھاڑیاں ہیں، پہاڑی اور سنگلاخ پہاڑوں کے جھاڑیاں، ان جھاڑیوں کو نکال کر ان کی جڑیں چوستے تھے وہاں جو محاصرے میں اصحاب تھے اور حضور، تاکہ اپنی تشنگی کو دور کر سکیں۔ وہ بی بی، سارا مال کدھر گیا؟ بی بی نے دین سے مال کما کے اپنے اکاؤنٹ میں نہیں ڈالا، بلکہ اپنے ذاتی مال کو آ کر سارا دین کے اوپر خرچ کر دیا، کیونکہ پہلے یہ تاجر تھیں، اب حلقہ ازدواج پیغمبر میں آ گئی ہیں، اب راہ پیغمبری سیکھ لی ہے انہوں نے، اور جب راہ پیغمبری سیکھی، جس طرح قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ متقی وہ ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، ہم نے جو کچھ اس کو عطا کیا ہے وہ سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ خدیجہ کبریٰ نے نہ صرف مال خرچ کر دیا، بلکہ آل خدیجہ و اولاد خدیجہ بھی ساری دین کے اوپر خرچ ہو گئے۔ مبعوث نبی اور اجیر انسان میں فرق ہے، مبعوث انسان جس کے دل کے اندر خدا نے کچھ ایسی چیز ڈال دی ہو جو اسے بیٹھنے نہ دے، مبعوث جو بالکل قائم رہے، ہمیشہ متحرک رہے، ہمیشہ فعال رہے، بعض بڑکانے کو اور اکسانے کو بھی کہتے ہیں، اٹھانے کو، برانگیختہ کردن، فارسی میں اس کا ترجمہ برانگیختگی ہے، یعنی جب آپ جب آگ جلانا چاہتے ہیں تو آگ کے شعلے کو بڑکا دیتے ہیں، پھونکے مارتے ہیں، آگ بڑکانے کے لیے جو کام کرتے ہیں تو آپ آگ کو بھڑکا رہے ہیں، اسی طرح انسان کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، اگر وہ بھڑک اٹھے، البتہ بہت ساری چیزیں ہیں انسان کے اندر، ایک چیز جو بھڑک اٹھتی ہے وہ شہوت ہے انسان میں، دوسری چیز بھڑکنے والی غضب ہے، کہ معمولی لوگوں کے اندر اکثر یہی چیزیں بھڑکی ہوتی ہیں، یہ فاسد شہوانی تہذیب، مغربی تہذیب جو مشرق کو تسخیر کر رہی ہے روز بروز، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسان کی شہوات کو بھڑکاتی ہے، بہت شہوت انگیز ہے، ہر ایک کی شہوت کو بھڑکانے میں لگی ہوئی ہے، شہوت شکم و شہوات دیگر، شہوت مال، شہوت مقام، شہوت اقتدار، شہوت شہرت، ہر قسم کی شہوات کو یہ تہذیب بھڑکاتی ہے۔ آپ کا میڈیا، آپ کا ٹی وی، آپ کے جتنے ذرائع ہیں، سارے انسان کی ہدایت کے بجائے یا انسان کو آگاہ کرنے کے بجائے فقط انسان کی شہوات کو بھڑکا رہے ہیں۔ اگر آپ کو شک ہے، آپ جا کے بازاروں مارکیٹوں میں دیکھیں کہ لوگ ٹوکرے بھر بھر کے شاپنگ کیوں کر رہے ہیں؟ آیا جتنے لوگ بھی بازاروں میں خرید رہے ہیں یہ ضرورتیں اپنی خرید رہے ہیں؟ یقین جان لے کہ اتنی ضرورتیں نہیں ہیں انسان کی جتنا کچھ خرید رہا ہے. یہ صرف تسکین شہوت کے لیے اتنی شاپنگ ہو رہی ہے. کیوں اتنی شہوت کی کیوں اتنی شاپنگ کی ضرورت پڑی؟ اس لیے کہ وہ اشتہا بڑھا دی, ٹی وی نے بڑھا دی, چینلز نے بڑھا دی, ان کمپنیوں نے, سرمایہ داری نظام نے اشتہا انسان کی بھڑکا دی ہے. کچھ لوگ ہیں جو انسان کا غضب بھڑکا دیتے ہیں. جب غضب بھڑک اٹھتا ہے انسان کا, پھر اس کے بعد وہ انسان بیٹھتا نہیں. جس طرح کسی انسان کا شوق بھڑک اٹھے فوراً عورتیں ہیں, وہ جو کچھ بھی ہو جائے وہ سیدھی مارکیٹ جا پہنچتی ہیں. ظاہر ہے اب ان کے اندر ایک چیز بڑھ گئی ہے, بھڑک اٹھی ہے, بیدار ہو گئی ہے. اسی طرح اگر کسی کو غصہ دلا دیا جائے, غضب دلا دیا جائے, یہ غضبناک انسان بیٹھتا نہیں ہے. کئی لوگ مل کے اس کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی بیٹھ جاؤ, لیکن وہ تیش میں آیا ہوتا ہے, بھڑکا ہوا ہوتا ہے, مشتعل ہوتا ہے. ایک شعلہ اس کے وجود کے اندر بھڑک رہا ہوتا ہے جو اسے نہیں بیٹھنے دیتا. ساری کوششیں بعض اوقات ناکام ہو جاتی ہیں اور وہ نقصان بھی کر دیتا ہے. اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں کہ اگر شہوت و غضب بھڑک اٹھے وہ نہیں بھڑکتی, وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں. روایات میں بھی ہے کہ جب انسان میں شہوت و غضب بھڑک جائیں تو عقل مر جاتی ہے, انسان کی عقل دب جاتی ہے, انسان عاقل نہیں رہتا اس لحظے, یا ہمیشہ کے لیے عقل ختم ہو جاتی ہے, یا کم از کم اس آن عقل ختم ہو جاتی ہے جس آن انسان غضب و شہوت کی زد میں ہوتا ہے. جب غضب و شہوت بھڑک اٹھے انسان میں, امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ انبیاء آئے ہیں لوگوں کو ہدایت کرنے کے لیے, لیکن آ کر لوگوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کے اندر جو آمادگی پیدا کی وہ یہ کہ لوگوں کی عقلوں کو ابھارا. بعث اللہ النبیین لیثیروا لہم دفائن العقول. خداوند تبارک و تعالی نے اس لیے نبی مبعوث فرمائے ہیں تاکہ لوگوں کی عقل کو ابھاریں, عقل کو اٹھائیں. اسارہ و سورا ابھر کر, کسی چیز کے پانی کے ابھر کر نکلنے کو کہتے ہیں. عربی زبان میں انقلاب کو سورا کہتے ہیں. سورا جو ابھرا ہوا ہو, بھڑکا ہوا ہو, اچھل کے نکلے جو چیز, اس کو یسیرو. انبیاء اس لیے آئے ہیں تاکہ سوئی ہوئی اور دفن اور مدفون عقل کو ابھاریں. اب بہت سارے لیڈر ہیں خصوصاً پاکستان میں, چونکہ پاکستانی قوم کا مزاج جذباتی مزاج ہے اور ہر چیز پر جذباتیت غالب ہے. سیاست جذبات سے ہوتی ہے اور حکومت جذبات سے ہوتی ہے. اب اپنا میڈیا ہی دیکھ لیں, ٹی وی چینل سنجیدہ ترین خبر سنسنی خیز انداز میں پیش کرتے ہیں. چونکہ جذباتی قوم کو خبر سنانے کے لیے ان کا لہجہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جیسے میدان جنگ ہے. یہاں پر اگر کوئی سوگ کی خبر ہے یا کوئی عام خبر ہے جو دنیا ساری سناتی ہے اور معمول کے لہجے میں سناتی ہے, یہاں پر آپ کو بہت ہی بڑکیلے انداز میں سنائیں گے. چونکہ مزاج ہمارا جذباتی مزاج ہے اور جذبات پسند و جذباتی قوم کے اندر ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو اس کے جذبات کو ابھارنے کا فن جانتے ہیں. سیاستدان ہیں, بہت سارے ایسے ماہرین ہیں جو اپنی قوت بیان, اپنے قوت علم, قوت گویائی کے مدد سے لوگوں کے احساسات و جذبات کو ابھارتے ہیں. انبیاء اکرام و ہادیان الہی و مرسلین, انہیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگوں کے جذبات ابھاریں جا کر. امیر المومنین نہج البلاغہ کے خطبہ میں فرماتے ہیں, یہ خطبہ اول ہے نہج البلاغہ ہے, کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کے انبیاء و مرسلین و سفیران الہی لوگوں کی عقل کو ابھاریں. اور جب تک عقل نہیں ابھرتی انسان کی, انسان ہدایت نہیں پا سکتا. چونکہ جذبات ابھر بھی جائیں ہدایت نہیں مل سکتی انسان کو جب تک عقل نہ بیدار ہو جائے. عقل کی بیداری کے لیے انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں. خب عقل جب بیدار ہوتی ہے اس وقت دین بھی انسان کو سمجھ میں آتا ہے. مشکل کام یہی ہے, عقل کو بیدار کرنا سب سے مشکل کام ہے. کہ جب بڑھکی ہوئی شہوتیں و بڑھکے ہوئے غضب اور جذبات و احساسات کے طوفان و طغیان اور سیلاب امڑ رہے ہوں اور ہر بہانے سے ان کو ابھارا جا رہا. قومیت کے نام پر پاکستان کے اندر ہر چیز باعث بنتی ہے انسان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے. قومیت کے نام پر، علاقائیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر، مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر، برادری کے نام پر، ہر چیز کے نام پر جذباتیت ضرور ابھرنی چاہیے. تعجب ہوتا ہے بسا اوقات یہ افراد جن کا کام لوگوں کو آگاہ کرنا ہے وہ ہدایت کرنا، جب انہیں دیکھتے ہیں کھیلتے ہوئے لوگوں کے جذبات سے، اب تعجب ہوتا ہے کہ جن کا کام ہدایت کرنا ہے وہی جذبات سے جب کھیلیں گے تو پھر تو قوم ہدایت نہیں پا سکتی. اس لیے انبیاء جذبات سے نہیں کھیلے آ کر، کھیل سکتے تھے. آپ قرآن کریم نے جو قصص ذکر فرمائے ہیں انبیاء کرام کے و معروف کے سچوں کے، سب سے زیادہ داستان جو تکرار ہوئی ہے قرآن کریم میں وہ داستان بنی اسرائیل ہے، اور اس کے اندر عبرت ہے و ہدایت ہے موجود اس داستان میں. مسلمانوں کو سب سے زیادہ سنایا گیا ہے یہ واقعہ، بار بار تکرار کیا گیا ہے. اور تعجب ہے کہ جس نبی کی کتاب ہے اس نبی کا نام بہت کم قرآن میں آیا ہے، اور سابقہ انبیاء کا ذکر سب سے زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. کیوں ذکر ہے؟ اس لیے کہ اس قوم کے نشیب و فراز، اس قوم کا طریقہ، اس قوم کی روش، اس کی دینداری اور اس کی دنیا داری، اس کے اندر عبرت ہے مسلمان قوم کو، وہ مومن قوم کو اور امت رسول اللہ کو سمجھانے کے لیے. ایک ماجرا اسی قوم کا یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اور فرعون کی غلامی میں جکڑے ہوئے بنی اسرائیل کو جب ہدایت کا پیغام اللہ کا دیا، مقابلے میں شعبدہ باز آ گئے. نبی معجزہ لے کر آئے اور معجزہ والے نبی کے مقابلے میں شعبدہ والے جادوگر آئے. فرعون نے کہا کہ ہم مقابلہ کرواتے ہیں، جادوگر اکٹھے کیے، جادوگر آئے اور انہوں نے آ کر شعبدہ دکھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا. اسی طرح بنی اسرائیل کو جب فرعون کے ستم سے آزاد کروایا اور مصر سے نکال کر کنعان کی سرزمین پر پہنچا دیا، وہاں پھر یہ تکرار ہوا یہ ماجرا کہ اب قوم کے اندر سے ایک شخص اٹھا سامری، یہ آلے فرعون سے نہیں تھا، قبطی نہیں تھا بلکہ سبتی تھا، یہ آلے موسیٰ سے تھا یا کہیں آلے یعقوب سے تھا، بنی اسرائیل سے تھا. یہ شخص پڑھا لکھا تھا، دانا تھا اور ماہر، اتنا ماہر تھا کہ سونے چاندی کو اس نے پگھلا کر، اس زمانے میں ایسی مہارت تھی اس کے پاس، انجینئرنگ تھی، کہ اس نے بہت جلدی، چونکہ 30 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے پردہ غیبت میں بارگاہ الہی میں معراج پر، جو بڑھ کر 40 دن ہو گئے، 40 دنوں میں اس نے اتنا بڑا کام کر لیا کہ لوگوں سے زیورات جمع بھی کروائے، ان سے بچھڑا بنایا، گوشالہ بنوایا اور بنا کر اس کو اتنا خوبصورت سنوارا، اور پھر اپنی دینی علم کی مدد سے، چونکہ اس کے پاس دونوں علم تھے، جب اسے پوچھا کہ یہ کس طرح سے بنایا تو کہا اثر رسول میں نے اس میں ڈالا ہے. کہ مفسرین میں عباس ہے کہ یہ اثر رسول کیا چیز تھی، آیا نقش قدم موسیٰ تھے یا نقش قدم جبرائیل تھے، باہر کے جو کچھ بھی تھا جس وجہ سے وہ بچھڑا بولتا تھا، سامری نے یہ کام کیا، بچھڑا بنایا، اور ایک طرف اب نبی خدا ہے، ایک طرف سامری اسی قوم کا، دونوں بنی اسرائیل سے ہیں. نبی خدا لوگوں کو اللہ کی طرف ہدایت کر رہا ہے اور سامری اسی قوم میں اسی قوم کو بچھڑے کی طرف ہدایت کر رہا ہے. وہ قوم جو وہ بات جو موسیٰ سے نہیں مانی، 4 سال سے بھی زیادہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو ہدایت کی اور نہیں مانی، 40 دن میں سامری کی بات مان لی اور ہارون کو تنہا چھوڑ کر جناب ہارون کو سامری کا ساتھ دیا اور بچھڑی کی پرستش میں وہ قوم لگ گئی. وجہ کیا تھی کہ جب کوئی قوم ضلالت میں، بے شعوری میں مبتلا ہو، اس کی بے شعوری سے فائدہ اٹھانا آسان ترین کام ہے، اور اس کی بے شعوری کو شعور میں بدلنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. سامری جیسا انسان جہالت سے فائدہ اٹھا کر ساری قوم کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اور موسیٰ جیسا معجزہ گر نبی سال ہا سال محنت کر کے آخر کار خدا سے دعا مانگتا ہے کہ ففرق بیننا و بین القوم الظالمین و فاسقین، کہ اے پر خدایا اے پروردگار فاصلہ ڈال دے اس قوم ظالم اور میرے درمیان، میرا راستہ اور ہے اور ان کا راستہ اور ہے. فرق یہ ہے کہ ضلالت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی ضلالت سے فائدہ اٹھانا آسان کام تھا. نعوذ باللہ، اگر حضور جب تشریف لائے دیکھا ضلالت مبین میں غرق ہیں اور ان ضلالت مبین کے اندر ڈوبے ہوئے لوگوں سے فائدہ اٹھایا جائے، بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے اور اپنے ساتھ ملا سکتے تھے، تمام طبقات کو اپنے ساتھ ملا سکتے تھے. جس ہستی کے ہاتھ میں معجزاتی قوت ہو، معجزہ ایک انوکھا کام، ویسے بھی انوکھے کام سے مسلمان بہت متاثر ہوتے ہیں، آئے دن کہیں بھی انوکھا کام دیکھ لیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں یہ معجزہ ہے. کسی دیوار میں کوئی نقش نظر آ جائے کہتے ہیں معجزہ ہو گیا، کسی جھنڈے میں کوئی نقش نظر آ جائے کہتے ہیں معجزہ ہو گیا، کوئی شخصیت کے ذریعے کوئی کام ہو جائے کہتے ہیں یہ معجزہ ہو گیا. جو قوم اتنی معجزہ پسند ہے، اس قوم کو انوکھے کام دکھا کر آسانی سے لایا جا سکتا ہے اس راہ کی طرف. لیکن یہ نبی خدا ہیں، وہ مبعوث ہو کر آئے ہیں، جذبات سے کھیل کر مقصد تک نہیں پہنچانا، بلکہ عقلیں جگا کر، ان کو سمجھا کر، دین خدا دے کر، ہدایت پہ لا کر مقصد حاصل کرنا ہے. اور یہ عظیم معجزہ تھا رسول اللہ کا کہ لوگوں کو بیدار کیا، لوگوں کو تعلیم دی کتاب و حکمت کی، اور تزکیہ کیا، تطہیر کی ان کی، اور ان کو اللہ کی نشانیاں بتائیں، عقلوں کو ابھارا اور ان کو ہدایت دی، اور پھر اس کے بعد انہیں امت کے اعلیٰ درجے پر لے کر آئے. یہ عظیم معجزہ حضرت نے بیان انجام دیا کہ جس کا راز اسی بعثت کے اندر موجود ہے، کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا، رسول اللہ نے آ کر اس قوم کو مبعوث کیا. بعثت رسول ایک مرحلہ ہے، وہ بعثت امت ایک مرحلہ دیگر ہے. وہ رسول مبعوث ہو کر تو آ گئے، اور بے چین ہو کر، چین نہیں کیا، آرام نہیں کیا، سکون نہیں کیا، استراحت نہیں کی، گھر میں آ کر نہیں بیٹھ گئے. حضرت گھر میں آ کر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ گلی گلی، محلہ محلہ، ہر جگہ پر تشریف لے گئے. امیر المومنین کے ہی جملے ہیں رسول اللہ کے شان میں، فرمایا کہ طبیب دوار بطب ہی، رسول وہ طبیب ہیں، دوار سیار، جو اپنی طبابت کا سامان تیار کر کے گلی گلی و کوچا کوچا جا رہے ہیں کہ جہاں کوئی بیمار نظر آئے اس کے زخم پر مرہم رکھ کے اس کو ٹھیک کر دیں، اس کو صحت مند کر دیں، اس کو تندرستی دے دیں. یہ طبیب دوار گھر میں جا کر نہیں بیٹھے، بیماروں کی تلاش میں، گمراہوں کی تلاش میں نکلے، پتھر کھائے، سختیاں جھیلی، مصائب جھیلے، اس حد تک مصائب جھیلے کہ حضور کو یہ خود فرمانا پڑا کہ ما اودی یا نبی مثل ما اودی، تو جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی اور نبی نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے تکلیف دی گئی اتنا کسی کو تکلیف نہیں دی گئی. خوب ایک سوال کیا جا سکتا تھا کہ کیوں اتنی زحمت فرما رہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے بارے میں فرمایا کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے رسول آپ تو اپنے نفس کو ہی ان کی خاطر، ان لوگوں کی خاطر، ان کی ہدایت کی خاطر سختیوں میں ڈال رہے ہیں. آپ اپنے نفس کو کیوں سختیوں میں ڈال رہے ہیں ان کی خاطر؟ بارہار رسول اللہ کو فرمایا کہ یا رسول آپ اتنا ان کی خاطر اپنے آپ کو اذیت میں اور تکلیف میں نہ ڈالیں، خدا نے ان کو ہدایت کرنی ہوئی، آپ نے پیغام پہنچا دیا، اگر انہوں نے ہدایت لینی ہوئی ہدایت لے لیں گے، اس سے زیادہ آپ اپنے آپ کو زحمتوں میں نہ ڈالیں. رسول اللہ نے چین سے گھر کے اندر آرام نہیں کیا، سختیاں برداشت کی اور یہ انقلاب برپا کیا. ایک اہم نقطہ قرآن کریم نے امت سے پوچھا کہ جب امیت سے، یہ انقلاب پہلا انقلاب ہے، اس کا عنوان آپ رکھ لیں، انقلاب آغا کے اور ان کی تحریک کا جو شعار ہے اس کے مطابق انقلاب مصطفی. آپ امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور آپ بعض دیگر یا قرآنی عنوان کے تحت کہیں انقلاب الہی، انقلاب قرآنی، انقلاب ربانی، چونکہ نبی کا کام لوگوں کو ربانی بنانا ہے، ماکان لبشرن، کسی بشر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ خدا اس کو کتاب دے، نبوت دے و حکومت، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، وہ لوگوں کو یہ کہے کہ اے لوگو اب جب کہ مجھے کتاب مل گئی ہے، رسالت مل گئی ہے، حکومت مل گئی ہے، تو اب تم میرے بندے بنو، بل کونوا ربانیین، بلکہ اس نبی کا کام، اس ہادی کا کام لوگوں کو ربانی بنانا ہے۔ لہذا یہ انقلاب ربانی انقلاب ہے کہ جس میں رسول اللہ نے لوگوں کو ربانی بنا دیا، گمراہ لوگوں کو گمراہی سے نکالا، نکال کے ساحل پہ کھڑا نہیں کیا بلکہ انہیں ہدایت کے اس مقام پہ پہنچایا جہاں سے خیر امت کا لقب پایا انہوں نے۔ یہ انقلاب نبوی ہے، انقلاب ربانی ہے، انقلاب الہی ہے، ضلالت سے نکال کر ہدایت تک لانا۔ اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ آل عمران آیہ 144 میں ایک سوال امت رسول کے سامنے پیش کیا ہے، اور چونکہ یہ آیت قرآن کریم کے اندر موجود ہے و قیامت تک انشاءاللہ موجود ہے، ہر نسل سے یہ سوال ہے، رب تعالیٰ کا سوال ہر نسل امت اسلامی سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ جس نے جو دنیا میں آیا ہے اس کو دنیا سے جانا ہے، جو بھی دنیا میں آیا اس کو دنیا میں جانا ہے، یہ دنیا دار بقا نہیں ہے، یہاں سے گزرنا ہے، اس دنیا سے آگے منتقل ہونا ہے، اگلی دنیا میں جانا ہے، سب نے جانا ہے۔ اس لیے حضور کو بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان آیا، انکا میتن و انہم میتون، آپ کو بھی گزر جانا ہے، ان سب کو یہاں سے گزر جانا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران میں ہے کہ بہت سارے انبیاء آپ سے پہلے، خاتم الرسل سے پہلے بہت سارے انبیاء مبعوث ہوئے، اپنے عہد کو نبھایا، وفا کی اور اپنی امت کو ہدایت کی اور پھر اس دنیا سے گزر گئے، ان کو بھی گزر جانا ہے، حضور کو بھی اس دنیا سے گزر جانا ہے۔ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیہ 144، وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا رسول، یہ ہستی، یہ شخصیت جن کا نام نام گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رسول ہے اللہ کے، یعنی یہ ترجمان ہے وحی خدا کے، کلام خدا کے۔ وما محمد الا رسول، یہ بتانے کے لیے ہے کہ جو کچھ یہ فرما رہے ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہے، اپنی ان کے دل کی بات، خواہش کی بات یا کسی اور کی بات کی ترجمانی نہیں کر رہے، وحی خدا کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ جب رسول کوئی بات کہیں تو وہ اللہ کی بات سمجھو، تم یہ نہ کہو یہ ان کی اپنی رائے ہے اور رسول کی رائے کے مقابلے میں تم بھی اپنی رائے آ کر بیان کر دو، کرتے تھے یہ لوگ۔ لہذا قرآن کریم میں ہے کہ حق نہیں بنتا کسی مومن و مومنہ کو کہ جب رسول فیصلہ کر دیں اس کے بعد وہ اپنا اختیار استعمال کریں، کسی کو حق نہیں بنتا کہ قول رسول پر اپنی آواز کو اونچا کریں۔ جب رسول اللہ نے کچھ فرما دیا، تمہارا کام ماننا ہے، اطاعت کرنا ہے، رسول اللہ کو مشورے دینا نہیں ہے، تجاویز دینا نہیں ہے، بلکہ کہو سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا و قبول کر لیا اور مان لیا اور ہم نے اتباع کی، کہ خیر اور نجات تمہاری اسی کے اندر ہے۔ اپنے آپ کو رسول اللہ سے زیادہ دانا مت سمجھو کہ اس کے اندر ہلاکت ہے، گمراہ ہو جاؤ گے اگر رسول کی بات کے اوپر کوئی بات کر دی تم نے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ وما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، گفتگو کرتے ہیں، یہ ترجمان وحی ہے، یہ رسول ناطق بالوحی ہے، متکلم بالوحی ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں اور آ کر گزر گئے ہیں۔ اب قرآن سوال یہ اٹھا رہا ہے اس نسل سے بھی جس نسل میں رسول اللہ خود تشریف فرما تھے، اور آج کی نسل سے بھی اور آنے والی نسلوں سے بھی۔ قرآن کریم کا یہ سوال ہر ایک سے، مجھ سے بھی ہے اور آپ سے بھی ہے، افا ان ماتا او قتلا، یہ رسول اگر وفات پا جائیں، تبھی موت اس دنیا سے چلے جائیں یا شہید ہو جائیں، افا ان ماتا او قتل، یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم نے کیا کرنا ہے بتاؤ؟ آیا تم واپس اسی حالت میں، عقب والی حالت میں واپس پلٹ جاؤ گے؟ انقلاب تم پلٹ جاؤ گے؟ علی اعقابکم، اعقاب عقب کی جمع ہے، عقب میں یعنی پیچھے پلٹ جاؤ گے؟ پیچھے والی حالت پہلے قرآن نے پہلے ہی بیان کر دی، اس کا نام ہے ضلالت مبین. اب رسول اللہ نے تمہیں ہدایت تک پہنچایا ہے، رسول اللہ کے ذریعے تم اس مقام تک پہنچے ہو خیر امت. اب گویا قرآن کریم کا سوال ہے اللہ تعالی کا، اے خیر امت جن کو رسول اللہ نے انقلاب نبوی کے ذریعے، انقلاب ربانی کے ذریعے، انقلاب الہی کے ذریعے، انقلاب مصطفی کے ذریعے ہدایت تک و خیر امت تک پہنچایا، ورنہ تم امی تھے پہلے، امیوں سے امت بنائی، ضلالت والوں کو ہدایت دی، جاہلوں کو نکال کر دانائی و حکمت سکھائی، ہلاکت سے نکال کر تمہیں نجات عطا کی، ظلمتوں سے نکال کر تمہیں نور تک پہنچایا، یہ انقلاب نورانی. اب یہ بتاؤ یہاں سے بعد رسول اللہ کے بعد کیا کرنا ہے تم نے؟ انقلاب تم علی اعقابکم، تم نے پلٹ کے واپس اسی حالت میں چلا جانا ہے، چونکہ خود قرآن نے اس کا نام ہی یہی رکھا ہے انقلاب عقبی. یہ انقلاب عقبی ہے، یعنی اللہ تعالی کا یہ فرمانا ہے کہ انقلاب نبوی کی راہ میں ایک بڑا خطرہ انقلاب عقبی کا بیٹھا ہوا ہے. انقلاب نبوی ضلالت سے نکل کر ہدایت میں جانا ہے، اور انقلاب عقبی ہدایت سے اتر کر دوبارہ ضلالت میں گرنا ہے. انقلاب نبوی ظلمت سے نکل کر نور میں آنا ہے، اور انقلاب عقبی نورانیت سے نکل کر دوبارہ ظلمات میں جانا ہے. انقلاب نبوی اس ماحول سے نکلنا جس کا قرآن نے یہ ضلالت مبین عنوان رکھا ہے، اور ہدایت مبین کے عظیم مقام پر فائز ہونا ہے. اب نبی کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہم امت بعد از نبی ہیں، اف ان مات او قتل، بعد میں یعنی یہ نبی جب نہیں ہوں گے، یا طبعی موت کے ذریعے یا شہادت کے ذریعے، اگر اس ظاہری دنیا سے چلے گئے تم نے کیا کرنا ہے؟ انقلاب عقبی کرنا ہے یا انقلاب نبوی کو آگے بڑھانا ہے؟ آج ہم نے یہ جواب دینا ہے، آج ہمیں یہ جواب اپنے بارے میں تلاش کرنا ہے. اگرچہ ہماری دلچسپی دوسروں کے بارے میں زیادہ ہوتی ہے کہ فلاں نے کیا کیا، ڈھمکان نے کیا کیا، لیکن قرآن کہتا ہے تم فلاں اور ڈھمکان کو چھوڑو، اپنی بات کرو، تم نے کیا کرنا ہے. اور آج کی یہ نسل، آج کی یہ امت، اور خصوصاً اس مملکت کے اندر، آپ ذرا غور کر کے دیکھو، غور کر کے، فکر کر کے، اپنے ارد گرد نگاہ کر کے، اپنی ملک، مملکت، ریاست، سیاست، دیانت، سماج، تہذیب، ثقافت، تعلیم، تجارت، معیشت، معاشرت، ہر چیز میں نگاہ کر کے پھر جواب دو کہ آج کہاں کھڑے ہو تم؟ آیا اس انقلاب نبوی کی راہ پہ کھڑے ہو یا انقلاب عقبی کی راہ میں کھڑے ہوئے تم؟ آج پاکستان کہاں ہے موجود؟ کیا سیاست نبوی ہے یہاں پر؟ کیا ریاست نبوی ہے یہاں پر؟ کیا عدالت نبوی ہے یہاں پر؟ کیا تعلیم نبوی ہے یہاں پر؟ کیا معیشت نبوی ہے یہاں پر؟ کیا معاشرت نبوی ہے یہاں پر؟ جب کچھ بھی نبوی نہیں ہے، جب نبی تشریف لائے تھے تو ابو جہل و ابو لہب و ابو سفیان سردار تھے مکہ کے. آج ذرا اپنے ملک کے سرداروں کو نگاہ کرو تم، ابو جہل بھی چھوٹا لگتا ہے ان کے سامنے. ابو لہب بھی چھوٹا لگتا ہے ان کے سامنے. خب آپ پس معلوم ہو گیا آج ہم یہ امت کہاں کھڑی ہے. انقلاب عقبی جس کا خطرہ قرآن نے اعلان کیا تھا کہ بعد از نبی امت خطرے میں ہے، چونکہ شیطان جو عدو مبین ہے انسان کا و مومن کا، اس نے قسم کھائی تھی، عزت خدا کی قسم کھا کے کہا تھا کہ اے خدا، اے پروردگار، اے رب، جس کی وجہ سے مجھے یہ سامنا کرنا پڑا حالات کا، یعنی وہ مقام جو اس کو حاصل تھا اس سے گرا، وہ رجیم بنا، دتکارا گیا بارگاہ خدا سے، اس کی اولاد سے میں نے انتقام لینا ہے، بنی آدم سے میں نے انتقام لینا ہے،
ان کو اغوا کرنا ہے، ان کو میں نے بہکانا ہے، بہکا کر انہیں کہاں پہنچا دینا ہے. توجہ فرمائیں آپ سورہ مبارکہ نساء کی آیہ 60 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے. سورہ مبارکہ نساء میں رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اے نبی، البتہ یہ ذہن میں رکھیں جیسا بعض مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ جتنے خطابات یا کہ اکثر خطابات جو اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم کو ہیں، کہا جا رہا ہے نبی کو لیکن سنایا جا رہا ہے امت کو. جیسے آپ محاورہ بیان کرتے ہیں نا کہ کہیں بیٹی کو سنائیں بہو کو، اب یہ سنایا کسی اور کو جا رہا ہے، خطاب کسی اور کو کیا جا رہا ہے. سورہ مبارکہ النساء کی آیہ 60 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الم ترى الى الذين، اے نبی کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ آپ نے، یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک من ربک وما انزل من قبلک، اے نبی کیا دیکھے ہیں ایسے لوگ کہ جن کا گمان یہ ہے، یزعمون، جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے اس چیز پر جو آپ پر نازل ہوئی ہے اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے والے نبیوں پر نازل ہوئی ہے، ہم ان سب پر ایمان لے آئے ہیں. کیا دیکھیں ایسے لوگ جن کا گمان یہ ہے، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اور جن کے ارادے یہ ہیں کہ جب حکومت بنانے کا وقت آئے گا تو طاغوت کو اپنا حاکم بنائیں گے، جن کا گمان یہ ہے کہ ہم مومن ہیں، جن کا ارادہ یہ ہے کہ طاغوت ہمارا حاکم ہوگا. وقد امروا ان یکفروا بہ، حکم کیا تھا ان کو کہ طاغوت کا تم نے انکار کرنا ہے. امت اسلامیہ کو قرآن کریم فرما رہا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ اسی عقبی انقلاب کا ہے، ہدایت چھوڑ کر دوبارہ ضلالت کے دامن میں جا گرنا، اس دلدل کے اندر دوبارہ جا کر غرق ہو جانا جس دلدل سے رسول اللہ نے اس امت کو نجات دی. یہ امت کی راہ میں سب سے بڑا خطرہ اور قرآن کا سوال سب سے ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، آیا راہ نبوی و انقلاب نبوی کو آگے بڑھانا ہے یا انقلاب عقبی طے کرنا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اتنے اسلامی ممالک اور جن کے اندر اتنے کلمہ گو و اہل قبلہ موجود ہیں، راہ نبوی کو چھوڑ کر انقلاب عقبی انجام دیا اور آج ضلالت و کفر کی حکومتوں کے سائے میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں. ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ اگر دینی رسومات انجام دیں، لیکن غافل ہیں اس سے کہ نظام دین کا نہیں ہے، نظام اللہ کا نہیں ہے. اسی پر خوش ہے کہ رسم دین کی موجود ہے، رسم دین کافی نہیں ہے. جب تک وہ ہدایت کا نظام جو اللہ تعالی نے مقرر فرمایا اور جو رسول اللہ لائے اور جس کے ذریعے سے ضلالت سے نکالا اور ہدایت تک پہنچایا، وہ نظام جب تک قائم نہیں ہو سکتا، آپ اپنے آپ کو وہ امت کے نہیں کہلا سکتے، امی کہلاؤ گے، پھر بھی وہ امی کہلاؤ گے جو ضلالت میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمیں اس راہ کو دوبارہ طے کرنا ہے جو رسول اللہ نے طے فرمائی تھی. اس کے ارکان ہیں، ضلالت اپنی علامتوں سے پہچانی جائے گی اور ہدایت بھی اپنے ارکان سے پہچانی جائے گی. ارکان ہدایت میں بڑا اور اہم رکن امت سازی کے لیے کہ امیوں کی امت بنانا، عرض کیا میں نے پہلے کہ انقلاب تو موجود ہر فساد کو جڑ سے اکھاڑنا، اس کو چھوڑوانا، اس کو چھوڑنا، اس کو توڑنا، اس کو روندنا، یہ انقلاب کے ارکان ہیں. حضرت جب تشریف لائے تو یہ نہیں کہا کہ جیسا آج بعض کہتے ہیں کہ ہمیں اس سسٹم کے اندر جا کر گھس کر اندر پھر اندر سے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، یہ ممنوع راستہ ہے. آپ جب ضلالت کے اندر جاؤ گے تو ضلالت میں غرق ہو جاؤ گے. ضلالت کو ٹھیک کرنے آپ جب ضلالت کے اندر اترو گے، ضلالت میں غرق ہو جاؤ گے، آپ دوسروں کو کیا نجات دو گے جس میں جو تم خود غرق ہو جاؤ گے، جس فساد کے اندر خود اتر جاؤ گے تم، وہ فساد ڈبو دے گا تمہیں، تم دوسروں کو کیا نجات دینے کے دعوے کر سکتے ہو؟ ممکن نہیں ہے. نبی اکرم جب تشریف لائے، آپ کو پیشکش بھی کی گئی کہ آپ ہمارے سسٹم کا حصہ بنے، چاہتے کیا ہیں، مطالبہ کیا ہے؟ آپ سردار بننا چاہتے ہیں، ہم سرداری دیتے ہیں آپ کو. آپ ثروت مند بننا چاہتے ہیں، ہم ثروت دیتے ہیں آپ کو. آپ کو اگر کوئی خوبصورت عورت پسند ہے، وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں. آپ کو تجارت کے بڑا حصہ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت نے کیا فرمایا؟ میں چاہتا ہوں کہ شرک جڑ سے اکھڑ جائے اور وحدانیت اس سرزمین پر حکم فرما ہو جائے. شرک کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. لہذا انہوں نے تجویز دی کہ کچھ دن ہم آپ کے ہاں آتے ہیں، کچھ دن آپ ہمارے ہاں آیا کریں. ہم آپس میں فورم بناتے ہیں، ہم آپس میں الائنس بناتے ہیں. آپ بھی ہمارے پارٹی میں آئیں، ہم بھی آپ کی پارٹی میں. آپ ہمارے دفتر آیا کریں، ہم آپ کے دفتر آتے ہیں. آپ ہمارے بت کدے میں آیا کریں، ہم آپ کی مسجد میں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان، یہ سیاسی آیت ہے، توجہ فرمائیں، یہ کوئی ورد نہیں ہے، سیاسی آیت. قرآن مجید نے رسول اللہ کی سیاسی اسٹریٹجی بیان کی. کیا فرمایا؟ یہی جو کل آپ پڑھتے ہو مردوں کے اوپر، ایک کل میں توحید ہے، ایک کل میں نظام کفر سے نفرت ہے. یہ مردے بخشوانے کی کل نہیں ہے، یہ زندوں کو نجات دینے کی کل ہے. ایک آیت کے اندر ہے، قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور دوسری آیت کے اندر ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم اعبدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. اے رسول، کہہ دے یعنی اعلان کر دے، یعنی سنا دے اپنی سیاسی پالیسی کا اعلان کر دے، اے کافروں، میں ذرہ برابر اس کو قبول نہیں کر سکتا جو تم مانتے ہو. میں خدا کا رسول ہوں، تم بت کے پجاری ہو، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کے بندے اور بت کے بندے میں کوئی قدر مشترک موجود نہیں ہے. کس بات میں تمہارے ساتھ آ بیٹھوں کہ تم میرے دفتر آیا کرو، میں تمہارے دفتر آیا کروں؟ ہم تو مل کر اس معاشرے کی اصلاح کے لیے کوششیں کرتے ہیں، کس بات پہ مل جائیں؟ فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، تمہارا میرا کوئی ایکا نہیں ہے. دوسری طرف سے فرمایا، اہل کتاب کو کہہ دو، اے رسول، اہل کتاب کو کہہ دو، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، تم آ جاؤ، تمہارے ساتھ ایک بات ملتی ہے ہماری، اور وہ کیا ہے؟ ان لا نعبد الا ایہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکیں. اہل کتاب، تمہاری کوئی بات ہم سے ملتی ہے، لیکن اہل کفر و شرک، تمہارا اور ہمارا کوئی اشتراک نہیں ہے. یہ سیاسی پالیسی ہے، قرآن کی نظام الہی کے لیے ضلالت کے اندر گھسنا نہیں ہے، ضلالت کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. رسول نے بت توڑے، یہ آ کر روتے تھے کہ یا حضور، ان کو توڑے نہیں، ہم ان کو پوجتے نہیں ہیں، اب سے یہ خدا نہیں ہے، آثار قدیمہ ہیں، انٹیک ہیں، ہم ان کو گھروں میں رکھتے ہیں، ہمارے آبا کی نشانیاں ہیں، پڑے رہے، کوئی نقصان تو نہیں دیتے، ہم انہیں تہخانوں کے اندر چھپا کے تالوں میں رکھیں گے، کوئی انہیں دیکھ بھی نہیں سکے گا. حضور سمجھ گئے ان کے دلوں سے محبت گئی نہیں ہے، کلمہ پڑھ کے بھی بتوں کی طرف رجحان موجود ہے. آج نہ ہوا تو میرے بعد ضرور ان کی طرف لوٹ جائیں گے. آج عہد نبوی میں نہ ہوا، انقلاب عقبی کر کے بتوں کی طرف لوٹ جائیں گے. لہذا فرمایا، ان کو توڑو. پہلے فرمایا، ان کو چھوڑو. کہا، چھوڑ دیا. کہا، چھوڑنا کافی نہیں، توڑو. توڑ دیا. پھر اس کے بعد فرمایا، اب ان کو دفن کرو. مسجد الحرام کے باب شیبہ میں بتوں کو دفن کروا کر، اور پھر کہا کہ سب کے لیے لازمی ہے اسی دروازے سے آئیں جائیں. کیوں؟ کہ بت چھوڑنا کافی نہیں، بت توڑنا بھی ضروری ہے، اور بت روندنا بھی ضروری ہے. یہ انقلاب نبوی ہے، بت روندنا بھی نبوی انقلاب ہے. اگر یہ بت توڑو گے نہیں، آپ دیکھیں کبھی کوئی سیاسی اقتدار کی خاطر کوئی ریلی نکال کر کہہ دیتے ہیں انقلاب ہے. مصر میں کہا انقلاب آ گیا، اب انقلاب آیا. اگر یہ بت جو تم نے گرائے، ان کو توڑا ہوتا اور ان کو روندا ہوتا تو آج انقلاب کے نام لیوا جیل میں نہ ہوتے. وہ آ جاتے ہیں واپس لوٹاتے ہیں. نبوی طریقہ یہ ہے کہ ان کو چھوڑو, ان کو توڑو اور ان کو روندو, پھر اللہ کا نظام قائم ہوگا, پھر کلمۃ اللہ ہی الاولیاء, پھر نام خدا بلند ہوگا, پھر نظام خدا قائم ہوگا. اب اللہ کا سوال ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے نبی کے بعد, انقلاب نبوی کو جاری رکھنے یا انقلاب عقبی؟ ارکان انقلاب نبوی میں عزیزان وہ ساری چیزیں چھوڑنی ہیں جو عہد ضلالت میں موجود تھیں, اس ضلالت سے باہر آنا ہے. قبیلہ پرستی کی ضلالت, قوم پرستی کی ضلالت, سردار پرستی کی ضلالت, برادری ازم کی ضلالت, لسانیت و علاقائیت کی ضلالت, عربی ازم کی ضلالت, یہ سب قرآن اس کو ضلال مبین کہہ رہا ہے. ہر وہ چیز جو پہلے تھی اس کو چھوڑنا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نیچے وہی رہے اس کے اوپر آپ نے اسلامی رنگ چڑھا دینا ہے. اسلامائز, گمراہی کو اسلامائز نہ کرو. گمراہی کے اوپر اسلام کا بینر لگانے سے گمراہی ختم نہیں ہو جاتی جب تک اس کو جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکو. تو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکو. اور وہ تفرقہ, وہ عداوت, رسول اللہ کے انقلاب کی پہلی شرط یہ کہ عداوتیں ختم کرو اپنے درمیان. اوس و خزرج کی عداوت ہو, مہاجر و انصار کی عداوت ہو, مکی و مدنی کی عداوت ہو, صحرائی و شہری کی عداوت ہو, عربی و عجمی کی عداوت ہو, یہ عداوتیں تمہیں چھوڑنی ہوگی. ممکن نہیں ہے کہ تم عداوتیں رکھ کر پھر امت ہونے کا بھی دعویٰ کرو. تو آج نام لیوا رسول اللہ کی امت رسول اللہ جتنی یہ امت قتل ہوئی, کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے اتنی کفر کے ہاتھوں سے نہیں قتل ہوئی. وہی جس کا نام آغائی بزرگوار نے خارجیت لیا یہاں پر, کہ خارجیت ہے. خارجیت اسلام کے اندر کیوں خارج کہا, کیوں اس کو خوارج کہا گیا؟ یہ توہم دور کرنے کے لیے کہ ان کے چہروں کے دھوکے میں مت آؤ, ان کی پیشانیوں کے سجدوں کے دھوکے میں مت آؤ, ان کے ورد کے دھوکے میں مت آؤ. یہ دیکھو کہ اللہ کے نظام کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. خارجی بنے کیسے؟ جنگ صفین میں قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا, اور ادھر امام دین, یہ امام دین کے ساتھ تھے سارے, امام دین امیر المومنین کے ساتھ تھے, لیکن شعبدہ باز آئے, انہوں نے آ کر قرآن نیزوں پہ اٹھایا اور کہا کہ قرآن کی بات ماننی ہے. امام دین نے کہا کہ تمہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے, قرآن کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے. تو خارجیت کیسے بنتی ہے؟ خوارج بنتے کیسے ہیں؟ خوارج ایسے بنتے ہیں کہ قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کے امام دین کے مقابلے میں آ جائیں. اس سے خارجی بن جاتا ہے انسان. فتنہ خوارج واقع عظیم فتنہ تھا. عزیزان انقلاب نبوی میں آنے کے لیے, انقلاب نبوی کا راستہ تلاش کرنے کے لیے عداوتیں ختم کرنا پہلا رکن ہے. حضور نے اہل مدینہ کو, جو اہل یثرب تھے اور حضور کی تشریف فرمائی کے بعد وہ مدینہ تو رسول بنا, مدینہ طیبہ بنا, شرط حضرت نے یہ نہیں رکھی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نماز تہجد پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. یہ نہیں کہا کہ یہ قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. یہ نہیں کہا یہ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. صرف ایک شرط رکھی کہ میں اس صورت میں آؤں گا کہ دشمنی ختم کر کے بھائی بن جاؤ. اور قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس آبادی سے اپنی رحمت اٹھا لیتا ہے, دو چیزیں اس میں عام ہو جاتی ہیں قرآن کی اصطلاح کے مطابق, ایک خوف اور ایک جو, ایک بھوک اور ایک ناامنی. اس ملک کو خدا ناامن کر دیتا ہے جس سے اپنی برکت اٹھا لیتا ہے, اور لوگوں سے رزق دور کر لیتا ہے. آج یہ مملکت جو اسلام کے نام پر بنی اور جس میں عاشقان رسول اللہ رہ رہے ہیں, انہی دو چیزوں کی ہی کمی ہے. امن بھی نظر نہیں آتا, رزق بھی نظر نہیں آتا. رزق کے پیچھے پیچھے مسلمان دوڑا ہوا جا رہا ہے. آج اگر کعبے بھی جاتا ہے تو رزق کے لیے جاتا ہے, رسول کے لیے نہیں جاتا. آج اگر کسی متبرک مزار پہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو ذرا اس کی باتیں تو سنو, کرتا کیا ہے؟ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, رو رہا ہے, لیکن اللہ اللہ کر کے مانگتا روٹی ہے خدا سے, کیونکہ روٹی ہی کم پڑ گئی ہے اس کے پاس. یہی مشکل ہوتی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا لطف شامل حال ہوتا ہے, نا امنی کی جگہ امن آ جاتا ہے, اور جو کی جگہ بھوک کی جگہ اللہ کی رحمت وہاں سے برکت آ جاتی ہے. لیکن یہ سب کچھ انقلاب نبوی سے ہوتا ہے. انقلاب نبوی کی پہلی شرط اخوت و برادری ہے, اتحاد و وحدت ہے, عداوت کو ختم کرنا ہے. اور عداوت ختم کرنے کے لیے واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو تھامنا ہے. ہم نے اللہ کی رسی کی جگہ پر اقتدار کی کرسی لا رکھی اور کہا اس کو تھامو, یہ اتحاد ہے. اقتدار کی کرسی کو تھامنے کا نام وحدت نہیں ہے, اللہ کی رسی کو تھامنے کا نام وحدت ہے. اللہ کی رسی کو تھامو, واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو تھامو. اللہ کی رسی اللہ کا نظام ہے, اللہ کا قرآن ہے, اللہ کا رسول ہے, اور آل رسول ہیں, نظام نبی یہ حبل اللہ ہے. یہ ان کے ہاتھ میں آ جائے اس وقت یہ امت نجات پا سکتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر, چینل پر ایسے مختلف کنفیوژن کے ٹرانسفارمر بٹھائے جاتے ہیں, مختلف پروگراموں میں ملک کی نجات کی تھیوریاں پیش کرتے ہیں, اور آپ سنتے ہیں وہ تھیوریاں کہ ملک میں امن کیسے قائم ہوگا, اور ملک میں یہ ملک ہے یہ کیسے مملکت ہے کہ حکومت روڈ پہ بیٹھ کر دھرنا دے رہی ہے کہ میرے ملک پر ڈرون نہ پھینکو. تم حاکم ہو, یہ حکومت ہے تم کر رہے ہو کہ اس ملک پر ڈرون نہ پھینکو, ہم روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. روڈ پہ دھرنا دینا یہ علامت ہے ذلت کی, یہ علامت ہے ضعف کی, یہ علامت ہے کمزوری کی. اگر کوئی کمزور آ بیٹھتا ہے تو اس کو حق بنتا ہے, لیکن جب اقتدار کا مظہر روڈ پہ آ بیٹھتا ہے تو یہ ذلت کی علامت ہے. حکومت ریاست کے اقتدار کی مثل سمبل ہوتا ہے. جب حکومت اتنی ضعیف ہو جائے کہ وہ شیطانی طاقت کے مقابلے میں روڈ پہ دھرنے کے لیے آ جائے, یہاں تک جب تم نے نوبت پہنچا دی ہے. یہ بیٹھ کر ملک کی نجات کی تھیوریاں پیش کرتے ہیں, ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے, پاکستان بچانا ہے, پاکستان بڑھانا ہے. یہ آپ نے پاکستان بچایا اور بڑھایا ہے یہاں تک کہ خود اعداد و شمار دیتے ہیں اس وقت کہ اس وقت کتنے لوگ شہر کے لحاظ سے کراچی میں یہ سال جو گزرا اور اب نیا سال شروع, کتنے قتل ہوئے کوئٹہ میں, کتنے قتل ہوئے پورے پاکستان میں, کتنے قتل ہوئے, کس کے ہاتھوں قتل ہوئے, کون قتل ہوا؟ مومن قتل ہوئے, خوارج کے ہاتھوں قتل ہوئے. مومن قتل ہوئے خوارج کے ہاتھوں. اب خوارج کا نظریہ یہ ہے, خوارج کے ہاں سب سے افضل و اشرف انسان وہ ابن ملجم لعین کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے بھلے. وہ یہ کہتے ہیں یہ سب سے افضل انسان ہے چونکہ اس نے سب سے بڑی عبادت کی ہے. وہ عبادت کیا ہے کہ اس شقی نے, اس لعین نے اپنی زہر بوجی تلوار سے وار کیا سر اقدس امیر المومنین کے اوپر. اس کو وہ کہتے ہیں سب سے بڑی عبادت ہے یہ, اس کو وہ اولیاء میں شمار کرتے ہیں ابن ملجم کو. آج پاکستان کے اندر وہی خارجیت, وہی خارجیت دوبارہ آ گئی کہ جس ملک کے اندر جو رہنما بنے بیٹھے انہیں یہ نہیں پتا شہید کون ہے. انہیں یہ نہیں پتا شہید کون ہے. یہی ہوتا ہے, راہ نبوی کو چھوڑو اور زلالت میں واپس آ جاؤ, انہیں یہ نہیں پتا چلتا شہید کون ہے, دہشت گرد شہید ہے یا مظلوم شہید ہے. یعنی پاکستان کا فوجی جو ملک کی دفاع کے لیے مرا وہ شہید نہیں ہے, وہ دہشت گرد جو بے گناہوں کو مار رہا ہے وہ شہید ہے. اور بعض تو اتنے ناروا جملے کے تکرار بھی نہیں ہو سکتے, زبان اجازت نہیں دیتی. بہت آشفتہ حالت ہے ہماری عزیزان. قرآن کریم نے خطرہ بتا دیا, راہ نجات بھی بتا دی ہے, انجام بھی بتا دیا ہے, اور یہ فرما دیا ہے کہ تم گمان یہ رکھتے ہو مومن ہو لیکن جب حاکم چننے کا وقت آتا ہے تو طاغوت کو اپنا حاکم چنتے ہو. کہ رسول تمہیں حاکمیت بتا کے نہیں گئے، وہ رسول جو تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بتا کے گئے، وہ رسول جو تمہیں بتا کے گئے کہ پانی کھڑے ہو کے پینا ہے یا بیٹھ کے پینا ہے، وہ رسول جو تمہیں کھانے کے آداب بتا کے گئے کہ کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا ہے، کتنے لقمے کھانا ہے، کتنی دیر چبانا ہے، اتنی باریکیاں بتا کے گئے، تمہیں حکومت دے کر نہیں گئے، تمہیں حاکمیت دے کر نہیں گئے، تمہیں امامت دے کر نہیں گئے، لیکن خطر راہ رسول، راہ انقلاب نبوی میں خطرہ انقلاب عقبی کا ہے، انقلاب عقبی کا خطرہ ہے، اور امت ہمیشہ اس میں دوچار ہے. ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ نبوی سے ہٹا کر لوگوں کو، پرچم دین کا ہی رہتا ہے، بینر دین کا رہتا ہے، لیکن حرکت واپس ہے. جس طرح ہوتا ہے نا، جلوس ریلیاں نکلتی ہیں اور کسی جگہ قراردادیں پڑھ کر پھر اسی راستے سے واپس آ جاتے ہیں. اب ہم نے یہی کیا ہوا ہے، ہم چلے رسول اللہ کے عہد سے، چلے ایک جگہ پر پہنچ کے پھر واپس دوبارہ. کربلا اسی کے لیے تھا، انقلاب عقبی کو روک کر انقلاب نبوی کو بحال کرنے کے لیے. سید الشہداء نے لوگوں کو کہا، الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه اذا قد وليت الامه براء مثل يزيد. اگر یزید جیسے حکمران بن جائیں، شرم کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، مر جاؤ جب یزید جیسے حکمران تمہارے بن جائیں، یہ امت کے لیے مر جانے کا مقام ہے. عزیزان، یہ ایام مبارکہ ہیں، لیکن ان ایام مبارکہ میں جہاں پر ہم ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اس ہدیہ عقیدت کے ساتھ و عقیدت کے جذبوں کے ساتھ تھوڑی نیم نگاہ حقیقت پر بھی ڈالتے رہو. یہ نہ ہو کہ عقیدت میں اتنے غرق ہو جائیں کہ حقیقت اوجھل ہو جائے ہماری نظروں سے. حقیقت کی طرف نظر رکھو کہ اس وقت کہاں پر بیٹھے ہوئے ہو. آج ہم بارگاہ نبی میں کیا پیش کریں، کیا ہے ہمارے پاس جو ہم پیش کریں، سوائے اس کے جو علامہ اقبال نے پیش کیا کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. آج ہم اس جشن میں کیا پیش کریں، اپنے حضور و مولا کی بارگاہ میں کیا پیش کریں، ہم یہی پیش کر سکتے ہیں کہ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی. دین و دنیا لٹا کے سب کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ سب کچھ حاصل کرنا بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، سخت نہیں ہے. اس تلسم سے باہر آنا ہے، شعبدہ بازوں کے شعبدے سے باہر آنا ہے. کتنی آسانی سے تفرقہ اس ملت کے اندر، چونکہ پاکستان زرخیز زمین ہے، مٹی بھی اور ذہن بھی، لیکن فتنوں کے لیے زیادہ زرخیز ہو گیا ہے. فتنوں کے بیج بوئے گئے، فتنے پلے بڑے اور فتنوں نے آگ لگائی، تفرقے کا بیج بویا گیا. یہ کام جو پاکستان میں ہوا ہے، یہ ساری زمینوں پر ہوا ہے. عرب دنیا میں تفرقہ پھیلایا گیا، عجم میں پھیلایا گیا، تمام ممالک کے اندر کوششیں کی گئیں، لیکن پاکستان میں زیادہ اگا ہے یہ فصل. آج تفرقہ تمام فرقوں کے مدارس کے اندر جا کر دیکھیں، تفرقہ سلیبس کے طور پر پڑھایا جاتا ہے کہ اس مذہب کا پہلوان دوسرے مذہب کے اوپر حملہ کیسے کرے، اس کی کمزوریاں اس کو پڑھائی جاتی ہیں. اپنے دین کی خوبیاں نہیں بتائی جاتی ہیں، دوسرے کی کمزوریاں بتائی جاتی ہیں کہ اس پر اٹیک کیسے کرنا ہے، اس پر حملہ کیسے کرنا ہے، اس کی بے حرمتی کیسے کرنی ہے، اس کا تقدس کیسے پائمال کرنا ہے. پھر یہی لوگ ہمارے مسلحین بن کر ہمارے سامنے بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ طاغوتی نظام کے ارکان یہی ہیں. طاغوتیت کو انہی سے پنپنا ہے، طاغوتیت انہی ارکان پر قائم ہے، زلالت انہی فتنوں اور تفرقہ بازوں کے دوش پر قائم ہے. وحدت کو مومنین کا سہارا چاہیے، وحدت کو ان الہی و ربانی علماء کا سہارا چاہیے. قرآن کریم میں وحدت رکن دین قرار دیا گیا ہے، تفرقہ جرم قرار دیا گیا ہے، منع بھی کیا گیا، نہی بھی کی گئی، لا تفرقو، اور کہا کہ اتم مشابہت بھی تمہاری متفرق لوگوں سے نہیں ہونی چاہیے. لا تکونوا کالذین تفرقوا, ان لوگوں کی طرح بھی مت بنو جن کے اندر تفرقہ ہے. تمہاری ان سے شباہت و مماثلت بھی نہیں ہونا چاہیے, تمہارے اندر اخوت و برادری ہونی چاہیے. لیکن یہ سب عقل سے ہوگا. جذبات جب تک موجود ہیں, جذبات دو بھائیوں کو جدا کر دیتے ہیں, جذبات اولاد کو والدین سے جدا کر دیتے ہیں, جذبات میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کر دیتے ہیں, جذبات قریبی رشتوں کو توڑ دیتے ہیں. عقل ہے جو خدا نے دی ہے تاکہ سمجھ میں آئے پیغام خدا, سمجھ میں آئے. عقلانیت کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر فقدان اس چیز کا ہے. اس لیے ربانی کلام کم اثر کرتا ہے اور جذباتی اور شعبدہ بازی زیادہ اثر کرتی ہے. آج اگر کوئی شعبدہ باز اس میدان میں, کوئی بھی آ کر اس میدان میں پرچم اٹھائے, آپ دیکھیں اس کے پیچھے کتنی بھیڑ لگ جاتی ہے. یہ دیکھے بغیر کہ کیا کر رہا ہے, کدھر بلا رہا ہے, کس طرف دعوت دے رہا ہے ہمیں. ضد و نقیض, ایک شخص آتا ہے پروگرام کرے گا اس کے اتنا رش, دوسرا اس کے الٹ پروگرام کرے گا اس میں اتنا رش, تیسرا اس کے الٹ. ایک جگہ مجلس پڑی میں نے, ایک محترمہ نے اپنے فرزند کے ذریعے سوال کروایا, کہا کہ پوچھو جا کے ان سے کہ آپ نے جو مجلس پڑھی ہے آپ کو بھی بہت واہ واہ ملی ہے, اور آپ کے بعد جو آئے انہوں نے بالکل الٹ بات کی آپ کے, ان کو بھی بہت واہ واہ ملی ہے, سنایا گیا. تو یہ کیا ماجرا ہے یہ؟ میں نے ان سے عرض کیا کہ انہیں جا کر محترمہ سے کہو یہ پرانا ماجرا ہے, یہ تو بڑی مشکل ہے امت کی, انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی, تشخیص نہیں دے سکتے کہ کوئی معجزہ دکھائے اس کو بھی واہ واہ, جو شعبدہ دکھائے اس کو بھی واہ واہ. جس دن یہ تمیز آ گئی اس دن نجات کا راستہ مل جائے گا. شرمندگی بھی ہونی چاہیے ہمیں. یقین جانے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, جو ہماری حالت ہے, اس پہ ہمیں شرمندہ بھی ہونا چاہیے. سب سے پہلی شرمندگی اللہ کی بارگاہ میں, اور شرمندگی رسول اللہ کی بارگاہ میں شرمسار ہونا چاہیے کہ ہم جو نام لیوا ہیں وہ عاشقان رسول, ہماری آج حالت کیا ہے, ہم کس ضلالت میں ڈوبے ہوئے ہیں, اور اس ضلالت سے نکلنے کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, صرف شعبدہ بازوں کے شعبدے کے چکر میں آئے ہوئے ہیں. ایمان لانے کی ضرورت ہے. رسول اللہ کے انقلاب کی کامیابی کا راز قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ بقرہ کے آخر میں ذکر فرمایا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, رسول ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو اللہ کی جانب سے ان پر نازل ہوئی ہے. ہم پڑھتے ہیں قرآن, ایمان نہیں ہے, اللہ کی راہ پر ایمان نہیں ہے ہمارا, اللہ کے وعدوں پر نعوذ باللہ ایمان نہیں ہے ہمارا, رسول اللہ کی راہ پر ایمان نہیں ہے. آپ جتنے علماء, جس فرقے کے علماء ہیں, آپ تمام فرقوں کے علماء کو پوچھیں کہ انہوں نے جو دین پڑھا ہے اس دین کے اندر نظام الہی کے طور پر کیا پڑھا ہے. اگر شیعہ ہے تو اس نے 30-40 سال امامت کو پڑھا ہے, اگر اہل سنت ہے اس نے 30-40 سال خلافت کو پڑھا ہے, یہی پڑھا ہے نا انہوں نے اپنی کتابوں کہ نظام یہی ہے. ان کی کتابوں میں امامت کا ذکر ہے, ان کی کتابوں میں خلافت کا ذکر ہے. تم نے دین میں تو یہ پڑھا ہے, تو اہل امامت, تو امامت پہ تقریریں تو کرتا ہے, امامت پہ ایمان کیوں نہیں تیرا؟ جو خلافت کو پڑھتا ہے خلافت پہ ایمان کیوں نہیں تیرا؟ میں نے ایک مجلس میں یہ اشارہ کیا تھا, غور کے لیے, فکر کے لیے عرض کر رہا ہوں عزیزان, کہ آج جو نظام ہمارے اوپر ہے, ہم انقلاب عقبی میں کتنا دور جا پہنچے. امامیہ امامت کے قائل ہیں, اہل سنت خلافت کے قائل ہیں, اور آج ہم جمہوریت میں رہ رہے ہیں. ان تینوں کا معنی سمجھ لیں آپ. ویسے تو آپ نے کافی اس مواد سنا ہوا ہے, مناظراتی مواد, اختلافی مواد, لیکن جو ان کی دقیق تعریف ہے, جو خود ہر مذہب کا پیروکار و عالم خود کرتا ہے, امامت, عالم امامیہ, علماء امامیہ امامت کی جو تفسیر بیان کرتے ہیں, امامت کا مطلب یہ ہے کہ قانون بھی اللہ کا ہوگا حاکم بھی اللہ کا ہوگا. یہ امامت ہے کہ قانون بھی اللہ کا اور حاکم بھی اللہ نے بنانا ہے. خلافت کا مطلب یہ ہے کہ قانون اللہ کا ہوگا کتاب و سنت, لیکن حاکم اور لوگوں نے چننا ہے. یہ خلافت ہے, یہی ہو گیا نا معنی, کہ قانون اللہ کا رہے گا, کتاب و سنت رہے گی, حاکم لوگوں کا ہوگا. جمہوریت میں قانون بھی لوگوں کا, حاکم بھی لوگوں کا. اب دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں, خلافت والے کہاں کھڑے ہیں, امامت والے کہاں کھڑے ہیں. سب کے سب زور کس پر دے رہے ہیں کہ ایک سیٹ پارلیمنٹ میں ہمیں مل جائے. اگر سیٹ مل جائے اسلام محفوظ ہے, ورنہ اسلام خطرے میں ہے. ہر اس پارٹی کا اسلام خطرے میں ہے جو پارلیمنٹ سے باہر ہے, اور اس پارٹی کا اسلام محفوظ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہے. معلوم نہیں اس پاکستان کی پارلیمنٹ میں کیا راز ہے کہ اس کی سیٹ ملتے ہی اسلام محفوظ ہو جاتا ہے اور سیٹ چھوٹتے ہی اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے. عزیز من, جب تو پڑھ رہا ہے قرآن, کہہ رہا ہے کہ رسول کے آنے سے پہلے تم ضلالت میں تھے, ابو جہل و ابو لہب کے نظام میں تھے. ابو جہل و ابو لہب کا نظام جب بھی ہوگا وہ ضلالت ہوگی. تجھے اس میں سیٹ ملے یا نہ ملے, اور تجھے جب سیٹ ملے تو کہہ دے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. میں سیٹ پہ نہیں آتا, کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ میرا دین میرے پاس موجود ہے, میرے لیے اللہ نے دین مقرر کیا ہے. میں وہ انسان نہیں ہوں جسے اللہ نے حیوان کی طرح اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہو. میں رسول رکھتا ہوں, میں رسول کا راستہ رکھتا ہوں, میں اللہ کی کتاب رکھتا ہوں, اس کے اندر مجھے نظام بتایا گیا ہے. خب جو کچھ پڑا ہے دین میں اس پر ایمان تو ہو ہمارا. یہ سب سے بڑی مشکل ہے. پیشاوری یہی سے شروع ہو جاتی ہے. پیشاور جو کچھ کہتا ہے اس پر اس کا ایمان نہیں ہوتا. ایمان نہیں ہوتا چونکہ اجرت کے لیے پڑھ رہا ہے. اجرت کے لیے آپ پیسے دیں مجھے, فیس دیں مجھے, جو پڑھوانا ہے پڑھوا لیں. جس طرح بعض ہوتے ہیں آ کر فرمائشی کلام پڑھتے ہیں, اب یا مذہبی فرمائشی کلام یا غیر مذہبی, آ کر بیٹھتے ہیں لوگوں سے کہتے ہیں بولو بھائی کیا پڑھوں, فرمائش آتی ہے جی ان کی طرف سے یہ فرمائش ہے آج یہ پڑھوں گا میں, پڑھ دیتے ہیں. آپ بازار میں جاتے ہیں, آج کل ایسی آئس کریم کی دکانیں یا کولڈ ڈرنک کی دکانیں موجود ہیں, اس میں سکہ ڈالو فوراً آپ کے سامنے اسکرین پہ آ جاتا ہے کہ کون سا برانڈ چاہیے آپ کو, پیپسی چاہیے, کوکا کولا چاہیے, سیون اپ چاہیے, آپ کو ڈائٹ چاہیے, آپ کو کیا چیز چاہیے. آپ جو بٹن دبائیں ادھر سے بوتل باہر آ جاتی. یہ مشینیں ہیں دین کے اندر بھی, اور قرآن نے اسی لیے خبردار کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک گمراہی یہ ہے کہ وہ دین فروش ہیں. بنی اسرائیل دین فروش تھے, علماء بنی اسرائیل دین فروش تھے. اس لیے قرآن مجید نے فرمایا لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا, میرا دین بیچو نہیں, یہ قابل فروخت نہیں ہے, اس پر ایمان کی ضرورت ہے. امت کنفیوز ہے, حیرت میں ہے اس وقت. پاکستانی قوم بالخصوص کنفیوز ہے. اس کنفیوژن سے نکلیں آپ, چونکہ راستہ بہت روشن و مبین و واضح ہے. اللہ کا راستہ بہت واضح ہے, مبین ہے, آشکار ہے, کھلا راستہ ہے. اور یہ تعجب کی بات ہے کہ کھلی راہ پر چلتی ہوئی امت کنفیوز ہے, دن کے روشنی میں امت کنفیوز ہے. اس کنفیوژن کی کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ قرآن مبین, کتاب مبین, رسول مبین, تبلیغ مبین, دین مبین. مبین راہوں پر ہم کیوں کنفیوز ہیں؟ اس لیے کہ ہم رسول کی بات کم سنتے ہیں, دوسروں کی بات زیادہ سنتے ہیں. ہم حقیقت کم دیکھتے ہیں, عقیدت کے جذبے زیادہ پیش کرتے ہیں. کہ خدا وہ دن لائے و انقریب لائے انشاءاللہ کہ پوری دنیا کے اندر مسلمان و امت مسلمہ, اور بالخصوص اس مملکت کے اندر جہاں عاشقان رسول کی مملکت ہے جس میں شک و شبہ نہیں ہے, اس مملکت کے اندر امن و امان قائم ہو. اور بارگاہ الہی میں دعا ہے پروردگار بحق رحمت للعالمین, بحق قرآن, بحق اسماء حسنہ خود, بحق اولیاء خود,
خداوندہ اس مملکت کے اندر امن و امان قائم فرما، اس کے اندر نظام الہی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، اور ان فتنہ گروں کو فتنہ گروں ان فتنوں سمیت نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ اس ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔